حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. درود پڑھ دیجئے گا محمد. ماہ مبارک رمضان کی آج وہ تاریخ آ گئی ہے کہ جو نزول قرآن سے پہلے محافظ قرآن کے نزول کی تاریخ ہے، اور جہاں پر ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، سلو نامہ پڑھا جاتا ہے، ان کی شجاعت کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی سخاوت کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں پر میری آج کوشش یہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل جو سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ مسائل میں آپ کے سامنے بیان کروں. ایک مسئلہ عام طور پر ان لوگوں کو پیش آتا ہے کہ جو دیندار بھی ہیں، فقہ کے قریب بھی ہیں، البتہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کا وہ نام رکھیں جو ایک نیا ہو، یونیک ہو اور برا بھی محسوس نہ ہو، اسلامک نیم ہو. ان کے حوالے سے اور حتیٰ اس کی تاکید بھی ملتی ہے، رسول اکرم نے مولائے کائنات کو تاکید فرمائی تھی، وصیت کی تھی کہ یا علی، حق الولد علی والده ان یحسن اسمہ. اے علی، بیٹے کے بھی کچھ حقوق ہیں جو باپ پر واجب ہیں، اور اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا بہترین نام رکھو. نام رکھنے کے بارے میں جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کون سا نام رکھا جائے، تو آئمہ کرام کے نام تو ویسے ہی بہترین نام ہے، لیکن پھر جب یہ نام ریپیٹ ہونے لگتے ہیں گھر کے اندر تو پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی نام تبدیل کیا جائے، کوئی دوسرا نام لایا جائے. اور اکثر کبھی فون آتا ہے فلاں کا نام بتا دیجئے گا، یہ لفظ ہے، اور تین چار نام دیتے ہیں. اور ابھی بالکل اتفاق ہوا ہے کہ کسی نے ایس ایم ایس کے اندر کچھ نام دیے تھے، ہم نے عربی ڈکشنری کے اندر اسے تلاش کیا، نہیں ملے. فارسی ڈکشنری میں تلاش کیا، نہیں ملے. اردو لغت میں تلاش کیا، نہیں ملے. جب ان ساری لغات کے اندر نہیں ملے تو اتفاق سے کہیں پر ہمیں پتا چلا کہ کسی غیر ملکی چینل کے اندر وہ نام لیے جا رہے تھے، اور وہ سننے کا ہمیں اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ نہیں بیان کر سکے. جبکہ ساتھ ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں کہ سات نام ایسے ہیں کہ جس گھر کے اندر رکھے جائیں اس گھر میں غربت داخل نہیں ہوتی. سات نام کون سے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، طالب اور عبداللہ، ان سات ناموں کا اگر کوئی ایک شخص بھی ہمارے گھر کے اندر موجود ہے تو غربت داخل نہیں ہوگی حدیث امام کے مطابق. لہذا حسن مشتبہ یہ بہترین نام ہے، یا اسی طرح اگر کوئی بھی نام ہو جو امام حسن یا باقی ائمہ کے حوالے سے ہو تو یہ بہترین نام ہے. دوسری بات جو مجھے بیان کرنی تھی وہ یہ کہ کیا ائمہ کے نام کو بغیر وضو کے انسان ٹچ کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے؟ تمام بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر صرف وضو انسان پر واجب ہوا تھا، واجب نہیں بھی ہوا تھا، نماز پڑھنا چاہ رہا تھا اور وضو والی طہارت حاصل نہیں کی تھی، اگر انسان نام کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، نام کو ہاتھ لگا سکتا ہے. البتہ بعض جگہوں پر اگر بے حرمتی کا پہلو نکلتا ہو، جو ہمارے یہاں اس معاشرے کے اندر تو نہیں نکلتا، کراچی اور پاکستان کے معاشرے کے اندر، کہ نام امام کو بغیر وضو کے اگر کوئی ہاتھ لگا رہا ہے تو بے حرمتی سمجھا جائے، اس لیے نام کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہو یا خواتین ہیں جن کی پیریڈس ہیں، ایسے دنوں کے اندر کیا ائمہ کے نام کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا؟ پروردگار کا نام ہو تو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، قرآن مجید کی عبارت ہو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. البتہ عبارت کے علاوہ ترجمہ ہے، تفسیر ہے، کتاب ہے، یہ ساری باتیں، اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اس کے اندر بھی لفظ خدا یا اللہ نہ آ جائے، ورنہ اس کے لیے بھی وضو کرنا پڑ جائے گا. لیکن کیا ائمہ کے نام کو ایسی حالت میں کہ جب انسان پر غسل واجب ہو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ انسان غسل کر کے ایسے اسماء کو ہاتھ لگائے، احتیاط واجب کی بنا پر. جبکہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان غسل کر کے ہاتھ لگائے، البتہ واجب نہیں ہے نہ ہی احتیاط واجب ہے. چنانچہ وہ حضرات جو امام خمینی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں لیکن تقلید آیت اللہ سستانی کی کرتے ہیں، تو اس مسئلے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے امام خمینی کی احتیاط واجب سے رجوع کر لیں گے آیت اللہ سیستانی کی طرف، اور ان کے نزدیک بھی ہاتھ لگانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. البتہ پھر بات وہیں پر آتی ہے کہ عنوان اگر تبدیل ہو جائے، عنوان بے حرمتی کا آ جائے، عنوان توہین کا آ جائے کہ کوئی ایسی خاتون ہے جو اعلان کر رہی ہے کہ میں پیریڈ کے دنوں کے اندر ہوں، بتا رہی ہے نیاست کے دنوں میں، اس کے باوجود ہاتھ لگا رہی ہے نام حسین یا نام حسن پر، تو اس کا مطلب پھر توہین ہو رہی ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، اور توہین کا جہاں پر پہلو نکل آئے گا وہاں پر پھر نام کو ہاتھ لگانا حرام ہو جائے گا. ورنہ اگر نہیں بتاتی، کسی کو پتہ نہیں چلتا اور انسان ہاتھ لگا لیتا ہے اور ایسے مرضی کی تکلیف کرنے رہے جو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی دیتے ہیں، تو کوئی اشکال نہیں ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. کل کے دن کے بارے میں بھی شیخ عباس قمی نے مفاد الجنان کے اندر ایک مصاب لکھا ہے کہ انسان کل کے روز صدقہ نکالے. کل بھی گفتگو ہوئی تھی صدقے کے حوالے سے، انسان کچھ خرچ کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ کون سا سب سے زیادہ بہتر ہے؟ قرآن مجید کے اندر بھی آیت موجود ہے، رسول اللہ کے سامنے کچھ لوگ آگے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کتنا صدقہ نکالیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنا دیں. اگر کوئی پرسنٹیج بتا دے تو بھی اچھی بات ہے کہ 10% نکال دو، 5% نکال دو، 20% تو ایسے ہی رہے، اس کے علاوہ اتنا فیصد نکال دو، پرسنٹیج بتا دیں، یا کوئی اماؤنٹ بتا دے کہ اتنی اماؤنٹ اگر نکال جائے تو یہ بہترین کام ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی، یسألونک ماذا ينفقون، اے رسول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، مسئلہ یہ نہیں کہ تم کتنا خرچ کر رہے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ کس ہاتھ میں تم خرچ کر رہے ہو، کن ہاتھوں میں اپنا صدقہ دے رہے ہو، کن ہاتھوں میں خیرات دے رہے ہو، وہ مسئلہ ہے. فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل، سب سے بہتر یہ کہ چاہے چھوٹی اماؤنٹ بھی ہو لیکن والدین کے ہاتھوں میں دو، پھر رشتہ داروں کے ہاتھوں میں دو، پھر یتیموں کے، مسکینوں کے اور مسافروں کے ہاتھوں میں دو. اور آپ مراجعین کی کتاب اٹھا لیجئے، رسالہ عملیہ کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، البتہ منہاج الصالحین کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں سب سے بہتر یہ کہ انسان صدقہ لینے سے زیادہ بہتر یہ کہ انسان اپنے گھر کے اندر وسعت پیدا کرے، رزق حلال کمائے اور گھر کے اندر وسعت پیدا کرے. معصوم عشاء فرماتے ہیں کہ عبادت کے 70 حصے ہیں اور سب سے بہترین حصہ رزق حلال کمانا ہے. تو والدین کے لیے وسعت پیدا کرے، اولاد اور بیویوں کے لیے، بیوی کے لیے وسعت پیدا کرے. دوسری بات، پھر اگر صدقہ نکالنا ہے، ماشاءاللہ گھر بار ایسے ہیں کہ سب کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کسی کے لیے، پھر کس کی باری آتی ہے؟ پھر مہاراجین فرماتے ہیں کہ ایسے رشتے داروں پر خرچ کیا جائے جن سے ناراضگی ہو، صدقہ ان کو دیا جائے، البتہ صدقہ نکال کر نہیں دیا جائے، یعنی نام صدقہ استعمال کریں گے تو ناراضگی کم نہیں ہوگی اور بڑھے گی، پھر ہر دفعہ انہیں کو صدقہ نکال کے دینا پڑے گا، اور صدقہ نکالنے کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بتائے کہ میں صدقہ نکال رہا ہوں، کسی بھی عنوان سے، کبھی کیک کے عنوان سے، کبھی لباس کے عنوان سے، کبھی کپڑے کے عنوان سے، کبھی کسی اور تحفے یا گفٹ کے عنوان سے انسان دے کر آ جائے، وہی صدقہ ہے. پھر ان رشتے داروں کی باری آتی ہے، ناراض ہونے والے رشتے داروں کے بعد ان رشتے داروں کی باری آتی ہے جو ضرورت مند ہو، پھر ان پر خرچ کیا جائے. اگر ماشاءاللہ ایسی فیملی ہے کہ جہاں پر کوئی ضرورت مند نہیں، اس کے بعد دوسرے مومنین کی باری آتی ہے، پھر ان پر خرچ کرے. مومنین پر بھی خرچ نہیں کر سکتا، ایسے مومنین بھی موجود نہیں ہے، پھر انسان دوسرے مسلمانوں پر خرچ کرے. حتیٰ معصومین کی روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ مراجی نے فرماتے ہیں کہ کافر کو اگر صدقہ دینا چاہتے ہو تو ان کو بھی دے دو، ان کا بھی ثواب ملے گا. البتہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ناسبی کو صدقہ نہ دیا جائے، کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو صدقہ نکالنے کے اندر یہ مسئلہ نہیں کہ کتنا انسان دے رہا ہے، کن ہاتھوں میں دے رہا ہے ضروری ہے. اور فضل مصطفیٰ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آٹھویں امام یشا فرماتے ہیں کہ ہمارے جد نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنے آدھے گھر کو رائے خدا میں قربان کر دیا، ایک ہی لمحے کے اندر آدھا گھر خالی ہو گیا 3 مرتبہ. اور آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں. معاش شناسی کے عنوان سے موضوع جاری ہے، البتہ آج کی گفتگو میں مولا کی سیرت کی کچھ حصے بھی آپ کے سامنے بیان ہوں گے. ابو بصیر بہت مشہور صحابی، اور نام ایسے ان کا ابو بصیر تھا، یعنی بصیر کے باپ، لیکن نابینا تھے. اور سب سے پہلی ملاقات ان کی جب پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوئی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید ابو بصیر امام کو جانتے نہیں تھے، یا یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ آدمی امام ہے، پہچاننا چاہتے تھے کہ باقر ان کے پاس امامت موجود ہے موجود نہیں. انہوں نے ایک سوال کیا کہ اگر آپ ولی خدا ہیں، امام ہیں، حجت خدا ہیں، تو حجت خدا کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ نابینا کو آنکھیں دے سکتا ہے، کیا آپ آنکھیں دے سکتے ہیں؟ فضل رسول کہتے ہیں ہاں میں کام کر سکتا ہوں، لیکن اس نے پروردگار سے. ابو بصیر گزارش کرتے ہیں کہ پھر آپ مجھے میری آنکھیں واپس پلٹا سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہاں میرے قریب آؤ. ابو بصیر قریب آتا ہے، مولا اپنے دست مبارک کو رکھتے ہیں ابو بصیر کی آنکھوں پر اور ہاتھ کو ہٹاتے ہیں. ابو بصیر کی نگاہیں ایسے پلٹی جیسے مولا کے لیے سورج پلٹا تھا. سورج کو بھی ابھی ابو بصیر دیکھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، گھر کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں آنکھوں کا. ابھی لطف لے رہے تھے کہ مولا نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے ابو بصیر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسی حالت پر باقی رہو، آنکھوں کے ساتھ رہو، بینا رہو، اور جب قیامت میں جاؤ تو اس بینائی کا حساب و کتاب دو؟ یا یہ چاہتا ہوں کہ میں پھر تم سے بینائی چھین لوں اور بغیر حساب و کتاب جنت میں چلے جاؤ؟ کیا چاہتے؟ اب یہ سوال ایسا ہے کہ مہینوں لیتا ہے انسان کو سوچنے کے لیے. کیا جواب دے؟ آنکھیں چلے جائیں گی زندگی بھر کے لیے، اگر رہ جائیں گی تو بغیر حساب و کتاب میں جانا ہے. اچھا انسان سوچے حساب و کتاب میں وقت کتنا لگتا ہے، اگر میرے نام اعمال ٹھیک ہوں گی، حلال طریقے سے روزی کمائی ہے، سارے کام حلال جائز کی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ابو بصیر ایسے عاشق خدا تھے، برجستہ جملہ کام مولا میری بینائی لے لیجیے، میں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانا چاہتا ہوں. یہی ابو بصیر پانچویں چھٹے امام کی خدمت میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے، قبر میں جب مردہ جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ مولا شاہ فرماتے ہیں کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو 6 نورانی چیز اس کے پاس آ جاتی ہے. ایک نور اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے، ایک آگے ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے، ایک نیچے ہوتا ہے. سوال ہوتا ہے یہ نور کون کون سے، کیسے آگے نور؟ مولا بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں 6 نوروں میں سے، انوار میں سے سب سے زیادہ چمکدار نور وہ ہوتا ہے جو انسان کے سر پر ہوتا ہے، سایہ کرو. اور وہ نور سوال کرتا ہے 5 انوار سے کہ تم کون ہو. پہلے دائیں والے نور سے سوال کرتا ہے تم کون ہو، جواب ملتا ہے میں مرنے والے کی نمازیں ہوں. دوسرا سوال ہوتا ہے بائیں والے رول سے تم کون ہو؟ جواب ملتا ہے میں مرنے والے کی زکات ہوں. تیسرا سوال ہوتا ہے آگے والے رول سے تم کون ہو؟ جواب ملتا ہے میں مرنے والے کے روزے ہوں. چوتھے رول سے سوال ہوتا ہے جو پیچھے ہوتا ہے تم کون ہو؟ جواب ملتا ہے میں حج اور عمرہ ہوں. اور پانچواں نور جو پیروں تلی ہوتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو جواب ملتا ہے میں وہ نیکیاں ہوں جو یہ شخص دوسروں کے ساتھ انجام دیا کرتا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے چمکدار مجھ سے کون سوال کرے؟ کس میں اتنی ضرورت, کس میں اتنی طاقت ہو؟ یہ سب مل کر ایک مرتبہ بڑے والے نور سے سوال کرتے ہیں کہ تم کون ہو؟ اور چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں اس کی وہ محبت ہوں جو یہ محمد اور آل محمد سے رکھا کرتا. انسان کی نمازیں اپنے مقام پر, روزے اپنے مقام پر, حج و عمرے اپنے مقام پر, یہ ساری چیزیں قبول ہی اس وقت ہوتی ہیں جب محمد اور آل محمد کی محبت ہو. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے عبادتیں کرتے ہیں, حج پر جاتے ہیں, حتیٰ آج کل کے دنوں میں تراویاں پڑھ رہے ہیں, لیکن جن کی تراویاں, اب میں کیا کہوں, نمازیں جن کے قبول نہیں ہونے والی تھی وہ نمازوں میں نظر آتے ہیں, اور جن کے قبول ہونے والی تھی ان کی مسجد ویران نظر آتی ہے. قبول ہونے والی, خود چھٹے امام کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں, ذرا ان کا نام میں سوال کرتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے جتنی بھی پروردگار کی عبادتیں اس میں سب سے افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ اسی ترتیب کے مطابق آپ چلیے گا. دیکھیے مولا جواب دیتے ہیں نماز سب سے افضل ہے, کہتا پھر فرمایا زکات, کہتا پھر فرمایا روزہ, کہتا پھر فرمایا حج. اب جب یہ پھر بار بار کہا جا رہا تھا, مولا نے سے رو کر کہا وفاتحۃ ذلک کلہ معرفتنا وخاتمته معرفتنا. یہ ساری عبادتیں اس وقت افضل بنیں گی جب اس کی ابتدا بھی ہماری معرفت سے ہو, انتہا بھی ہماری معرفت پر. معرفت اہل بیت کے بغیر, محبت اہل بیت کے بغیر ہے یہ عبادتیں قبول ہونے والی نہیں. مقدس ارزویلی, اتنا مشہور نام, اتنا بڑا نام, جہاں مولائیوں کے درمیان مشہور ہے وہیں پر دیندار لوگوں کے درمیان مشہور ہے, اور وہی مولائی ہوتا ہے جو دیندار. مقدس ان کا نام نہیں تھا, اصل نام تھا احمد, احمد بن محمد اردبیلی. سید بھی نہیں تھے, غیر سید ہونے کے باوجود ایسی زندگی گزاری ہے جو سادات سے بڑھ گئی. 40 سال تک لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی فعل مباح بھی انجام نہیں دیا, اور 40 سال تک جب وہ بستر پر لیٹا کرتے تھے تو اپنے پیروں کو پھیلایا نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ نجف میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی, نجف ہی کے سین کے اندر ایک مرتبہ کنویں سے پانی نکالنا چاہتے تھے, پانی کا ڈول نکالا, اندر سے سونے جواہرات اشرفیہ نکل آئے, اور یہ ڈول واپس کرتے ہیں. پروردگار کا شکر تو ادا ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں پالنے والے میں نے تم سے اس کی درخواست نہیں کی تھی, میں تو تم سے پانی چاہتا ہوں. یعنی انسان کی زندگی تبدیل ہونے آنے والے دن تھا, وہ زندگی بدل جاتی مقدس کی. تو مجھے یہ نہیں چاہیے, دنیا میری نگاہ میں ویسی ہی جیسی مولا کی نگاہ میں تھی. یہ مقدس جن کی عبادتیں آپ کے سامنے موجود ہیں, بہت ساری دوسری باتیں نماز شب پڑھا کرتے تھے, اور سب سے بڑی بات یہ شہید ثانی کے بعد جب یہ مرجے بنے تو ایسے مرجے تھے کہ جن کے سوالات کے جواب روزے امیر المومنین سے آیا کرتے تھے, اور کئی دفعہ زمانے کے امام سے ملاقات کر چکے تھے. انتقال ہوا ان کا, بہت سارے علماء کرام نے, مرشدین نے ان کو خواب میں دیکھا, اور بیائی نے وہی خواب دیکھا جو دوسرے نے دیکھا. خواب میں دیکھا انہیں نجف اشرف کے اندر ہی دفن کیا گیا تھا, حرم امیر المومنین کے اندر ہی بلکہ دفن کیا گیا ہے. دیکھا کہ مقدس بہترین لباس میں حرم کے اندر گھوم رہے ہیں اور بہت خوش ہیں. ہر ایک نے خواب میں دیکھا اور ہر ایک نے آگے بڑھ کر یہی سوال کیا, آپ نے کون سی ایسی نیکی انجام دی تھی کہ آپ کو یہ انعام ملا کہ حرم میں جگہ ملی, حرم میں مجاوری ملی, حرم میں خدمت گزاری کرنے کا موقع ملا, اور ایسے بہترین لباس میں خوشی کے ساتھ. اب مقدس بہت ساری باتوں کو ذکر کر سکتے ہیں, میں نماز شب پڑھا کرتا تھا, میں عبادت گزاری کیا کرتا تھا, 40 سال تک میں نے پروردگار کی خاطر اپنے پیروں کو نہیں پھیلایا, بہت ساری باتوں کا تذکرہ ہو سکتا تھا. لیکن مقدس حقیقت بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جن اعمال کو تم سے مجھ سے سرزد ہوتے ہوئے دیکھا تھا, میں نے تو اس کے خریدار بہت کم دیکھے, لیکن محبت علی وہ واحد چیز تھی جس کے خریدار میں نے ہر جگہ پر دیکھے. یہ محبت مقدس کو مقدس بناتی ہے. لیکن آئیے دوسرے امام کی خدمت میں, وہ جو شفاعت کرنے والے ہیں, وہ جو ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں اور جن سے ہمیں محبت کرنی ہے, خود وہ جب وہ قیامت کو یاد کرتے ہیں, پل اصرات کو یاد کرتے ہیں, تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام, کہ ہمارے جب جب موت کو یاد کیا کرتے تھے, یعنی امام حسن جب موت کو یاد کیا کرتے تھے, پل اصرات کو یاد کیا کرتے تھے, حساب و کتاب کو یاد کیا کرتے تھے, اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو کر گر پڑتے. کون یہ؟ وہ ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, جن کے لیے جنت بنی ہے. جب وہ قیامت کو, حساب و کتاب کو, موت کو یاد کرتے ہیں تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے. جبکہ مولا نے اپنی زندگی میں 20 حج پاپ بہنا انجام دیے تھے, اور جب وقت شہادت آتا ہے, مولا کو زہر دے کر شہید کیا گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. لوگوں نے آ کر سوال کیا, مولا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ یعنی آپ نے زندگی ایسے گزاری ہے جو قسمت والوں کو ملتی ہے, کہاں کائنات میں ایسی زندگی ملے گی کسی کو؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا فرماتے ہیں, انما ابکی لخصلتین لحول المطلع وفراق الاحبا. میں دو چیزوں کو یاد کر کر کے رو رہا ہوں. ایک یہ کہ میں اپنے دوستوں سے جدا ہو رہا ہوں, اپنے بھائی حسین سے جدا ہو رہا ہوں, زینب و کلثوم سے جدا ہو رہا ہوں, عباس سے جدا ہو رہا ہوں, اپنے دوستوں سے جدا ہو رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ میں قیامت کی ہولناکی کو یاد کر کے رو رہا ہوں. آقا حسین جس کو یاد کر کے روتے تھے, حسین کے غلاموں کے غلام, کیسے ممکن ہے کہ اس مقصد, اس چیز کو ذہن میں لا کر آنکھوں میں آنسو نہ بہائیں؟ سوال پھر بھی یہ پیدا ہوتا ہے, جو شفاعت کرنے والے تھے, جن کے لیے جنت بنی تھی, جو ہمیں جنت میں داخل کرنے والے ہیں, آخر وہ کیوں روتے ہیں؟ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے, ہم نے خطا کی, ہم نے جرم کیا, اس لیے ہم رو رہے ہیں. انہوں نے کون سا جرم کیا, انہوں نے کون سی غلطی کی ہے, وہ کس بات پر روتے ہیں؟ یہ بات بزرگان نے ہمیں سکھائی ہے, اس کا جواب دیا ہے. فرماتے ہیں, اصل میں آئمہ ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے. وہ بتانا چاہتے تھے کہ جب ہم اس مرتبے پر ہونے کے باوجود قیامت کو یاد کر کے روتے ہیں, تو جو اس مرتبے پر پہنچا نہیں ہے, اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات, مفتی جعفر حسین صاحب نے کتاب صحیف کاملہ کے اندر, جہاں پر وہ ترجمہ بھی لکھتے ہیں, تھوڑی سی بہت تفسیری بھی لکھتے ہیں, اس کے اندر انہوں نے بیان کی, بہت پسند آئی مجھے. بیان کرتے ہیں, آئمہ اپنی زندگی میں رویا کرتے تھے. مولا سجاد رمضان کی راتوں میں روتے ہیں, مولا کائنات نماز پڑھتے ہوئے روتے ہیں, رسول خدا صحرا میں نکل جاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں پروردگار کو, آنسو بہاتے ہیں. جتنے بھی آئمہ, جتنے بھی معصومین, روتے کیوں ہیں؟ فرماتے اس لیے روتے ہیں کہ انسان کی جب پروردگار سے معرفت بڑھتی ہے, جب پروردگار سے محبت بڑھتی ہے, خود بخود خوف پروردگار بھی پیدا ہوتا ہے. جس کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے, جو جتنی معلومات رکھتا ہے, اتنا خوف بھی بڑھتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے, انما یخش اللہ من عباده العلماء, خدا سے ڈرنے والے صرف اور صرف علماء ہے. کون ڈرنے والا ہے؟ کون خوف خدا رکھنے والا ہے؟ جو علماء ہے, اور جہاں سے علم بہتا ہو وہ کتنا خوف رکھیں گے, تو وہیں سے خوف بھی بہے گا. تو جس کا علم جتنا بڑھتا ہے, جس کی معرفت جتنی بڑھتی ہے, وہی سب سے زیادہ خوف پروردگار رکھتا ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد والے. سرکار نے جیسی اپنی زندگی گزاری, ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ آ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کا دل خود بخود چاہتا ہے کہ تھوڑا بہت دین کی طرف آ جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے مہینے میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ قرآن مجید بے شک بہت افضل عبادت ہے, نماز شب بے شک بہت افضل عبادت ہے, نافلہ مغرب اور نافلہ عشاء بہت افضل عبادت ہے, لیکن اس کے باوجود سب سے افضل عبادت کون سی؟ ایک معصوم نے دوسرے معصوم سے یہی سوال کیا. یعنی میں اگر خلاصہ کروں تو علی مرتضیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ بتائیے ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ ایک معصوم دوسرے معصوم کو جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس مہینے کی سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان محرمات سے اپنے آپ کو دور کرے، محرمات سے دور کرے. شیخ عباس قمی نے ایک متقی آدمی کے بارے میں لکھا ہے، بہت متقی بہت پرہیزگار تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ روزانہ اپنا محاسبہ کیا کرتا تھا، میں نے کیا کیا آج. 7 سال کی عمر پر جب پہنچا ہے، ایک دن اس کے ذہن میں خیال یہ پیدا ہوا کہ اب میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کتنے دن میں نے اس دنیا کے اندر گزار لی. 60 سال تو گزارے، کتنے مہینے بنتے ہیں وہ بھی گزارے، لیکن کتنے دن میں نے اس دنیا کے اندر رہ کر گزار دیے. حساب و کتاب لگاتا ہے بات ہے، تقریباً 21,000 سے 22,000 دن میں نے اس دنیا میں گزار لیے. اچانک اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، جو محاسبہ کرنے والا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے روزانہ صرف ایک گناہ بھی انجام دیا ہو تو کیا میں نے 21,000 اور 22,000 گناہ انجام دے دیے؟ یہ سوچتا ہے، چیخ مارتا ہے، مر جاتا ہے، مر جاتا ہے. انسان کے لیے آج یہ مہینہ وہ ہے جو محرمات سے دوری کا مہینہ، انسان اس مہینے میں دور ہو جائے. آقا علی قاضی علم عرفان کا بہت بڑا نام، کئی کئی گھنٹے قبرستان میں گزارا کرتے تھے. اب یہاں پر بھی مجھے تو معلوم ہو رہا ہے شاید قبرستان ہے اور ہم کچھ گھنٹے گزار رہے ہیں، وہ 3 گھنٹے گزارا کرتے تھے اور کچھ ان کے شاگرد تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ قبرستان میں انسان جاتا ہے فاتحہ پڑھ لے، زیارت پڑھ لے، سلام کہے، اس کے بعد آ جائے دوبارہ. اتنا دیر بیٹھنا، اور پھر وہ کہ آقا علی قاضی جب جاتے تھے وہ خاموش بیٹھا کرتے تھے، نہ قرآن انسان پڑھ رہا، نہ زیارت پڑھ رہا، نہ دعا پڑھ رہا، کچھ نہیں پڑھ رہا، جا کر بیٹھ گئے. یعنی وہ جیسا اگر میں آج کل کے زمانے میں کہوں کہ جا کر قبرستان میں یوگا کر رہے ہیں، خاموش ہو کر بیٹھ گئے. اب شاگردوں کے ذہن میں اعتراض پیدا ہوتا تھا لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے جا کر یہ کہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک مطلب ہے، ایک ان کے شاگرد تھے، ان کا نام بھی آقا محمد تقی تھا. ان کے ذہن میں اعتراض بہت زیادہ پیدا ہوتا تھا اور یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے استاد کے اس نظریے کو غلط ثابت کروں دلیلوں کے ذریعے، لیکن موقع نہیں مل جاتا، یا یہ کہ احترام استاد کے اندر یہ بات نہیں کہتے تھے. کچھ دنوں کے بعد ان کا پروگرام بنا کہ وہ ایران جائیں، اور ایران جانے کا بس مکمل ارادہ ہوا تھا کہ کچھ مسائل پیدا ہو گئے، جا نہیں سکے. اب تردد میں تھے کہ ایران جائیں یا نہیں جائیں، بس اسی تردد کے اندر کچھ روز گزارے تھے. ایک رات انہوں نے اپنے کمرے میں آرام کیا. کمرے میں جب سوئے ہوئے تھے تو آپ نے اگر دیکھا ہو حوض علمیہ کے اندر، جب جو کمرے ہوتے ہیں جہاں پر طالب علم رہتے ہیں، وہ طالب علم کے کمرے نہیں لگتے، وہ لائبریری لگتی ہے. ہر طرف کتابیں بکھری ہیں، ہر طرف زمین پر موجود ہیں، الماریوں پر موجود ہیں، جہاں جہاں جگہ مل جائے وہاں کتابیں. یہ جب اپنے کمرے میں آ کر سوئے ہوئے تھے، کتابوں پر پیر لگنے لگے، تھوڑا سا پیر جب چھونے لگا انہیں ذرا برا محسوس ہوا، پیر تھوڑا اپنے قریب کر لیے اور تھوڑا آگے جا کے سو گئے. پھر سوتے سوتے ذہن میں سوچ رہے تھے کہ اب تک پیروں کا ڈائریکشن تو کتابوں کی طرف ہی ہے، کیا اس طرح سونا بھی بے ادبی ہوگا یا نہیں ہوگا، بے احترامی ہوگا یا نہیں ہوگا. اب نیند اتنی شدت کی آ رہی ہے، سوچ بھی رہے ہیں اور اپنے دل کو مطمئن بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، بے احترامی نہیں ہوتی، بے ادبی نہیں ہوتی، پیر تو نہیں لگ رہا، اور سو گئے. صبح اٹھ کر کلاس میں جاتے ہیں آقا علی قاضی کے، آقا علی قاضی سے سلام دعا کرتے ہیں، آقا علی قاضی کہتے ہیں، دو جملے کہتے ہیں. پہلے جملے کہتے ہیں کہ تمہارا ایران جانے کا ارادہ نہیں ہے، اور یہ ایران جانے کی بات وہ تھی جو انہوں نے خود طے کی تھی، انہیں خود معلوم تھی، کسی اور کو معلوم نہیں تھی. کہتے ہیں کہ تمہارا ایران جانے کا ارادہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ پیروں کو کتابوں کے سامنے رکھنے سے بھی بے ادبی ہوتی ہے، لہذا یہ کام نہیں کیا کرو. حیران ہو کر، جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے حیران ہو کر سوال کرتا ہے، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میرے دل کے اندر یہ ارادے تھے، میرا یہ ارادہ تھا؟ کہا قبرستان میں بعد السلام میں ٹھہرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. بہت ساری باتیں، انسان جب قبر کو یاد کرتا ہے، اس دنیا کو یاد کرتا ہے، بہت ساری کمالات انسان کو حاصل ہوتے ہیں. اور ان کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کے باطن سے آگاہ ہو جاتا ہے. جائے انسان ماہ مبارک رمضان میں گناہوں سے بچ رہا ہے، محرمہ سے بچ رہا ہے، کل کی گفتگو میں بات آئی تھی، بات کو متصل کر دو. انسان قبر کے اندر جاتا ہے، چھ نور اس کی زیارت کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا تب بھی اس کے ساتھ کچھ نور ہوں گے. کچھ مومنین کو، ایسے مومنین کو اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ نورانی چہرے بھی اٹھیں گے. اچھا وہ چہرے ایسے ہوں گے جو اسی کے چہرے کی مناسبت رکھتے ہوں گے. اور انسان کو اگر اپنے ہی چہرے والا مل جائے تو اس سے انسیت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. آئینہ تو کسی نے نہیں توڑا ہوگا. جب قیامت کے میدان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ نورانی صورت والا اور اسی کا ہم شکل کھڑا ہوگا، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا. اور یہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. مولا کائنات جب مناجات پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں اسألک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واسألک الامان یوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مولا امان طلب کرتے ہیں اس دن کے بارے میں. اس دن کی وحشت ایسی ہوگی، اس دن ماں باپ بیٹوں کو بھول جائیں گے، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، شوہر اپنے بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو بھول جائے گی، اور ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. اس دن اگر کوئی ہمارے فکر کرنے والا مل جائے تو کیا خوش قسمتی کی بات ہوگی. چھٹے امام فرماتے ہیں اس دن ایک آدمی کھڑا ہوگا، یہ اسے جنت میں چھوڑ کر آئے گا، حساب و کتاب میں بھی ساتھ رہے گا، پولیس اراد پر بھی ساتھ رہے گا، اور مزے کی بات ہے کہ جہاں جائے گا ساتھ جائے گا، وہاں جلدی جلدی کام کروائے گا. یعنی ایسا ہوگا آدمی جیسے پاکستانی کچھ اداروں کے اندر ہوتا ہے، اگر وہاں کے ایجنٹ مل جائے تو بہت جلدی جلدی کام ہو جاتا ہے. اس کو بھی ایجنٹ مل گیا ہے، بہت جلدی جلدی کام کروا کے بس جنت کے دروازے سے چھوڑ کر جا رہا تھا، پک اینڈ ڈراپ سروس پوری دے کر گیا ہے، جانے والا تھا. مومن اس سے سوال کرے گا تم ہو کون جو مجھے اتنا دور تک چھوڑنے کے لیے آئے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں وہ جواب دے گا انا السرور الذي كنت ادخلت في اخيك المؤمن في الدنيا. میں وہ سرور ہوں جو دنیا میں تمہیں کسی مؤمن بھائی کو پہنچایا تھا. میں وہ خوشی ہوں جو تم نے کسی دنیا میں مؤمن بھائی کو پہنچائی تھی. کسی مؤمن کو خوش کر دیا، اب میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں. انسان کبھی کبھار مال کے ذریعے خوش کرتا ہے، ایک اپنے مقام پر ہے، کچھ دیر وقت گزار کے خوش کرتا ہے. مولا نے اپنی زندگی کے اندر وقت گزارا ہے ایسے غریبوں مسکینوں کے ساتھ. حتی مسکین بولا کرتے تھے مولا علی کے بارے میں کہ مسکین ان جا لسا مسکین ان غریب ان جا لسا غریب ان. ایک ہمارے پاس آیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ایک مسکین تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی مسکین ہے، ایک غریب غریب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اتنی محبت، یہ دوسروں کو خوشی انسان اگر پہنچاتا ہے قیامت کے میدان میں بہت کام آنے والی. نیز البلاغ کے اندر قسیم الجنت والنار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے طوبی لمن ذکر المعاد وعمل للحساب. اور تقریباً یہی کم و بیش ایک اور حدیث مقام پر آتی ہے، مولا عیسیٰ فرماتے ہیں طوبی لمن ذکر المعاد فاستکثر من الزاد. خوش قسمت ہے وہ آدمی، خوش قسمت ہے وہ آدمی قیامت کو یاد کرتا ہے. قیامت کو یاد کیسے انسان کرتا ہے؟ دنیا میں کہاں قیامت کو لوگ یاد کرتے ہیں؟ نہیں، قیامت میں یاد کرتے ہیں لیکن انداز الگ ہوتا ہے. کبھی کبھار ہم کسی کو کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ چلو، کہتے ہیں ہمارے چلنے کا فائدہ ہو یا نقصان ہوگا. کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس جگہ کو جا کر کھا لیتے ہیں، وہاں پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ شریعت میں منع نہ ہو، یہ شریعت میں منع نہ ہو، گناہ میں نہ پڑ جائیں، احتیاط کر لیتے ہیں، شرعی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، کیا ساری چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ قیامت کا خوف ہے، حساب و کتاب کا خوف ہے، اسی لیے زبان سے جملے نکل رہے ہیں. فرماتے ہیں جو قیامت کو یاد کرتا ہے وہ اپنے سامان سفر کو کثیر کرتا ہے. قیامت یاد ہوگی، سامان سفر کثیر ہو جائے گا. دوسری بات یہ جو قیامت کو یاد کرتا ہے وہ حساب و کتاب کے لیے عمل بھی کرتا ہے. تقریباً باتوں کا مفہوم یہی ہے. قیامت کو انسان یاد کرے گا, قیامت کو یاد کرنے کا مطلب یہ کہ حساب و کتاب دینا ہے, اور وہ حساب و کتاب دینا ہے جس کے بارے میں سورہ زلزال یہ کہتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال, ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی, ذرہ برابر بھی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, خوش ہو جائے اس سے, اس کا بھی حساب و کتاب, اور ذرہ برابر ناراض ہو جائے, غصے میں آ جائے, اس کا بھی حساب و کتاب. یہ غصہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں, ماہ مبارک رمضان میں بہت خطرناک چیز ہے, انسان کی نیکیوں کو برباد کر دی. تلاوت قرآن انسان کر رہا ہے کہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر انسان کسی کو غصہ دلانے والا ہو. کیوں؟ مولا کائنات کا آخری وقت آتا ہے, اپنے بیٹے امام حسن مشتبہ اور امام حسین علیہ السلام وصیت کرتے ہوئے شاہ فرماتے ہیں صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. آپس میں معاملات کو سلجھائے رکھنا, محبت رکھنا, یہ عام نماز روزوں سے زیادہ بہتر ہے, بہتر ہے. آپس کے معاملات کو ساتھ سلجھائے رکھنا. ایک دن مولا خواہش کرتے ہیں کہ میری پسندیدہ ڈش بنائی جائے. بہت سارے لوگوں کی ڈشیں ہوتی ہیں, اب تو ڈشیں بھی تبدیل ہو گئی ہیں. افطار کے موقع پر بھی اگر سموسے پکڑ ہو جائے تو تب بھی کام نہیں چلتا, ہو تو باربیکیو ہو, ہو تو چائنیز ہو, اور ایسے ایسے نئے نئے نام ہو کہ جن کو بولتے وقت بھی منہ گھمانا اور پھرانا پڑتا ہے. یہ افطار کی ڈشز اس زمانے کی ہے, وہ اس زمانے کی تھی. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا کو بھنا ہوا گوشت یعنی قیمہ پسند تھا, یا بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا کو کباب پسند تھے, لیکن اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا. سال گزر گیا, اس بات کی تمنا کسی سے نہیں کی. حتیٰ مولا کی خلافت کا دور تھا, جنہوں نے اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے پوری پوری ملکیتیں بنا لی. مولا نے اپنی غذا, جو پسندیدہ غذا تھی اور بہت آسانی سے مل سکتی تھی, اس کا بھی تذکرہ کسی سے نہیں کیا. اور نرم روٹیوں کے ساتھ مل جائے تو کیا ہی بات ہے. ایک سال گزر گیا, ایک دن شام کے وقت مولا اپنے بیٹے امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں افطار کے وقت تشریف فرماتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا میری خواہش ہے کہ آج تم افطار کے موقع پر کباب یہ بناؤ, گوشت قیمہ بناؤ. اب بیٹا اگر باپ کی خواہش ہو, ایسا باپ ہو, فوراً دل جائے گا کہ خواہش پوری کی جائے. تیار ہو گئے, افطار کا وقت آ گیا, مولا کی شاید نماز مکمل ہوئی ہوگی, اس کے بعد افطار کو بیٹھتے ہیں. ابھی افطار کو بیٹھے تھے اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ گرم گرم روٹیاں موجود ہیں, روایتوں کے جملے, گرم گرم روٹیاں موجود ہیں, کباب موجود ہے, مولا کے پاس پسندیدہ ترین ڈشز موجود ہیں, اور یہ ڈش بیٹے نے باپ کے ہاتھوں میں بھی دے دی. باپ نے پکڑ لی اور کہیں سے سائل کی آواز آئی, میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلاؤ. علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر رک گیا اور ہاتھوں سے گویا کھانا گر گیا. فرماتے بیٹا سائل آیا ہے, اس کی خواہش کو پورا کرو, اسے کھانا دے دو. اور پھر فرماتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کہیں قیامت میں میرے نام اعمال میں یہ نہ لکھا جائے کہ تم نے اپنی پس زندگی کے لیے اچھے اعمال کو ضائع کر دیا. میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ جملہ میرے نام اعمال میں لکھا جائے. خود آقا حسن مشتبہ کی سیرت, انسان تو انسان, اگر کوئی جانور اور جانور بھی نجس ترین جانور بھی سامنے سے گزرتا ہے, مولا سے کھایا نہیں جاتا. مولا اس کی صورت دیکھتے ہیں, ایک لقمہ خود کھاتے ہیں, ایک لقمہ اس کی طرف پھینکتے ہیں. نجس ترین جانور, کلب, خوفناک جانور ہے, لیکن اس کے باوجود دل میں کھانا زبان سے اترتا نہیں ہے, دل چاہتا ہے کہ یہ کھانا اسے دیا جائے. کسی نے آگے سوال کیا, مولا یہ تو نجس جانور ہے, کتا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, کیوں آپ دیتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جب کوئی مخلوق خدا میں بھی بھوکا میرے سامنے دیکھ رہا ہوں اور میں کھانا کھا رہا ہوں, مجھے شرم آتی ہے. افطار کے وقت دسترخوان بچھا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ مسجدوں میں محفلوں کے اندر افطار کرتے ہیں, انسان کے سامنے رضا موجود ہوتی ہے, دیکھتا ہے انسان کو دوسرے لوگ ہاتھ روک کر بیٹھے ہوئے. مولا فرماتے ہیں جانور بھی میرے سامنے اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, مجھ سے کھایا نہیں جاتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو پہلے روزہ دے دوں. آقا حسن، بس میں اپنی باتوں کو مکمل کر رہا ہوں، آقا حسن اس طرح سے سخاوت کرنے والے تھے، اس طرح سے لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. اعتکاف ہمارے یہاں بہت مشہور و معروف ہے، بزرگان اعتکاف کو انجام دیتے ہیں، نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو اعتکاف کو انجام دیتی ہے. مولا نے بھی اعتکاف کیا. ایک ہمارے یہاں بھی غلط تصور ہے کہ علماء کرام اعتکاف نہیں کرتے، یا مثال کے طور پر وہ حضرات کہ جو معاشرے کے اندر ایک مقام پا چکے ہیں خیر کسی بھی طریقے سے، وہ ہمیں کہیں اعتکاف میں نظر نہیں آتے. البتہ ان کی مجبوریاں ہیں، تبلیغ دین کرنا ہے، ترویج دین کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں منکر کرنا ہے، یہ سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے. خیر، لیکن اس کے باوجود ایمان کی سیرت رہی کہ اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. ایک شخص آتا ہے اور یہ بات وہ بتانے والا ہے کہ جو مولا کا دوست تھا، دوستوں کے ساتھ اعتکاف کرنے کا مزہ بھی اور ہوتا ہے، مولا بھی دوستوں کے ساتھ ہے. ایک دوست یہ بتاتا ہے کہ میرے مولا کے سامنے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میرے پاس قرض نہیں ہے، میں قرض ادا کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ قرض صاحب میرے سامنے آ گیا ہے، کہتا ہے مجھے قرض دو، اور قرض دیا تو اس سے میری توہین کی، بے عزتی کی ہے، میرے ساتھ کیا کچھ کر دے گا نہیں معلوم. آپ ایک کام کیجیے، مجھے تھوڑی دیر دنوں کے لیے قرض دے دیں، میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا. اب مولا وہ جملہ کہتے ہیں جو توقع سے باہر ہے. مولا فرماتے ہیں کہ آج میرے پاس بھی پیسے نہیں، آج میں بھی خالی ہاتھ ہوں. انسان مسجد میں جاتا ہے تو ضرورت کی چیز لے کر جاتا ہے، پیسے میرے پاس بھی نہیں، میں کیا کروں؟ کہتے ہیں مولا آپ کی تو شخصیت ہی ہے، آپ فقط اس کے ساتھ جا کر بات کر لیں گے کہ اس کو تھوڑے دنوں کی مہلت دے دے، وہ مہلت دے دے گا. یعنی آپ میری سوچ، آپ میری سفارش کر دیں. مولا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں چلو چلتے ہیں. اب مولا جانے والے تھے، وہ پیچھے سے ایک دوست روکتا ہے، مولا آپ کا تو اعتکاف تھا، اعتکاف سے آدمی چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے مسجد کو؟ بہت سارے مسائل اپنے مقام پر ہیں، یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. فقہی مسئلہ رفع حاجت کے حوالے سے ہی ہے، ورنہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں. مولا اعتکاف چھوڑ کر جا رہے ہیں، اعتکاف ختم ہو رہا ہے، کہتے ہیں مولا آپ سے اعتکاف کر رہے تھے، ایک عبادت کو چھوڑ کر اگر وہ عبادت بھی ہے تو آپ کی عبادت جاری تھی، ختم کر لیتے اس کے بعد چلے جاتے، کیوں آپ جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں مجھ سے میرے بابا نے اور میرے بابا نے میرے نانا سے نقل کیا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ سارے عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ تم کسی بندے مومن کو خوش کر دو، اور اگر تم کسی بندے مومن کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو یہ 9000 سال کی مستحب عبادتوں سے افضل ہے. اب تم کیا چاہتے ہو؟ اور وہ 9000 سال جس کے دنوں میں روزے رکھے ہو، راتوں میں نمازیں پڑھی، اس سے افضل ہے. اور یہ کہنے کے بعد اعتکاف چھوڑ دیتے ہیں. مومن کی زندگی ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور بات مکمل ہو رہی ہے. بہت آسان سے عربی اگر ذہن کے اندر رہ جائے تو بہت اچھی بات ہے. فرماتے مومن کون ہے؟ المؤمن عالف مألوف، المؤمن عالف مألوف. مؤمن وہ ہے جو دوسروں سے محبت کرتا ہے، اور مؤمن وہ ہے جس سے دوسرے محبت کرتے ہیں. بس پالنے والے ہیں، تجھے آج کی رات کا واسطہ اور آج کی رات کے مولود کا واسطہ، ہمارے خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے ہمیں بھی درادار مومنین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. آمین.